الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا، جس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے 9 صفات بیان کی ہیں، اور وہ عظیم صفات کہ جو ہر صفت کی تشریح اور تفسیر اور تعبیر اور توضیح پر ایک نئی بے شمار دلائل اور فضائل کا ایک بہت بڑا سمندر اس پر موجود ہے. اور ہماری زندگیوں کا حاصل یہی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح و ثنا میں اپنی زندگی کو بسر کریں، خرچ کریں، صرف کریں، اور یہ مبارک لمحات کے ربیع النور شریف کی بھی آمد اور یہ آیت کریمہ کی مناسبت کہ اس میں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 صفات عالیہ کو ذکر کیا گیا، اس میں سے ہم نے چند کی وضاحت آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ امی ہیں. تو لفظ نبی کی، رسول کی اور امی کی وضاحت آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی، یوں تو متعدد دروس کے اندر اس سے متعلق ابحاث آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی رہتی ہے، لیکن یہاں پر ایک جو اہم بحث تھی جو فضائل سے مملو اور ایمان کی تازگی اور ایمان کو مستنیر و منور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا تریاق مجرب ہے، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنی عطا سے، اپنی فضل سے، اپنی مرضی سے جو طاقت و قدرت عطا فرمائی ہے، اور اس طاقت و قدرت کے دائرہ کار کو مختلف شعبوں پر مشتمل کیا ہے، جس کو اہل حق مختار کل کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور کل آپ جانتے ہیں کہ جز اور اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے، کئی اجزاء ملتے ہیں تو جب جا کر کل ہوتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی اور اللہ رب العالمین نے اپنے نائب مطلق کو جو شان و عظمت عطا فرمائی ہے، ان میں ایک خاص عنوان جس کو اہل حق اختیارات مصطفیٰ اور اس کے تمام تر احاطے مضامین کو مختار کل سے تعبیر کرتے ہیں. میں اس وقت صرف مثبت دلائل کی طرف چل رہا ہوں، پھر منکرین کی جانب سے جو آیات ذکر کی جاتی ہیں میں پوری کوشش کروں گا جو قرآن کریم برہان رشید کی آیات کی معنوی تحریف کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام عالی سے نظریں چرائی جاتی ہیں، اس کا مفصل عادلانہ اور منصفانہ آج تک امت میں اس سے متعلق جو اس کی وضاحت ذکر کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا. اور یہ لمحات زندگی جو گزر رہے ہیں اور جو ذکر اور دروس کا سلسلہ گزر رہا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نو صفات، جمعہ کا دن بہت مختصر ہوتا ہے درس کے لیے، تو لہٰذا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایک ایک بات آپ کے ذہن میں منتقل کرتے ہیں، پھر ہمارے بچے اس کو باقاعدہ ویب سائٹ پر جاری بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام دروس، اس سے پہلے میں نے 4 درس اس موضوع پر دیے ہیں، اس کی وضاحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خلط مبث اور طوالت اور ذاتی سے بچتے ہوئے صرف میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور اصولی ابحاث اور وہ علمی ابحاث جو کتب کے اندر درج کی جاتی ہے، جو ماہرین ائمہ نے اپنے علم کلام اور علم عقائد اور علم نظریات کی کتب کے اندر ضروریات نبوت کے ضمن میں جو لکھی ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، تاکہ اہل علم ہمارے سامنے موجود ہیں تو ان کے سامنے وہ باتیں کی جائے جو خالصتاً علمی ہو اور خالصتاً اجماعی اور مجمع علیہ ہو، جس میں دوسری کوئی رائے نہ ہو، تاکہ ہم اس کو متفقہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو اس کے تناظر میں ذکر کر سکیں۔ یہ تمام تر ضروریات کو ہم اپنے اوپر لازم کر کے بھی آگے بحث کو لے جا رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، جہاں پر ایک آیت کے اندر اللہ نے آپ کے 9 صفات کو بیان کیا ہے، ان میں سے آگے چل کر ایک خاص صفت ذکر کی جا رہی ہے جو آپ کے منصب کے حوالے سے، آپ کے منصب کے حوالے سے ہے کہ آپ کا منصب جتنی ذمہ داری ہے، اتنی ہی اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ کی رضا کے تحت آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ اذن عام اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے کہ آپ اس کائنات کے اندر اپنے منصب جلیل کے اعتبار سے فیصلے فرماتے رہیں، اور جو فیصلہ آپ فرمائیں گے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہی ہے۔ یہاں پر اس منصب جلیل کو ذکر کیا گیا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہمارا حبیب جو ہے تم پر پاک چیزوں کو حلال کر دیتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ تو یہاں پر حلت اور حرمت، یعنی تحلیل اور تحریم کی نسبت جو ہے وہ حضور کی طرف کی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقی طور پر چیزوں کو حلال کرنے والا اور چیزوں کو حرام کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس جس دائرے کے اندر اپنے حبیب کی نبوت کو بھیجا ہے اور جس خطے دنیا یا جس دنیا کے لیے، جس معاملے کے لیے، جس دائرے کے لیے اپنے حبیب کی وزارت کو عام رکھا ہے، تو اس وزارت کے اندر آپ کے اختیارات کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارا حبیب اگر اس کائنات میں ہمارا وزیر ہے تو وزیر بغیر اختیار کے نہیں ہوتا، تو وہ منصب ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری مرضی ہماری عطا کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو لہذا طیب چیزوں کو یہ حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ رب العالمین براہ راست حضور کے سینے پر کوئی آیت اتارے اور کہے محبوب یہ حرام ہے، تو یہ بھی حضور ہی کی زبان سے جاری کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے براہ راست اس چیز کو مخاطب کیا ہے، یہ تو صراحتاً سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن اکثر الاکثر جگہ ایسی ہے کہ جس میں قرآن کی کوئی آیت نہیں اترتی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ حرام ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ حلال ہے۔ تو یہ اللہ کے حلال اور حرام سے معطل ہونا نہیں ہے معاذ اللہ، اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کوئی خود ساختہ نعوذ باللہ نظریہ ہے، بلکہ اہل حق اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین احکام ہو یا چیزوں سے متعلق جب کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے تو کبھی اس کو براہ راست واضح کرتا ہے، اور اکثر الاکثر اپنے محبوب کی زبان سے واضح کرتا ہے۔ تو یہ منصب جلیل جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کو منصب تشریعی کہا جاتا ہے کہ شریعت کے مضامین حضور کی زبان پر ہیں، حضور جس چیز کو ہاں کہتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے، حضور جس کو نہ کہتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے۔ تو اس کو تعبیر کے طور پر اہل حق اہل محبت اختیار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو میں نے کئی احادیث آپ کی خدمت میں اس حوالے سے ذکر کی تھی، میں تھوڑا سا پیچھے جا کر اس مضمون کو دوبارہ سمیٹ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شروع میں نے ذکر کیا، ایک تو انسان کے فعل کا اس کا اختیار ہوتا ہے۔ آپ مسجد حبیبیہ میں آنا چاہ رہے تھے، آپ کی مرضی تھی، ورنہ درجنوں مسجد تھی، وہاں سے آپ نے گاڑی کو گھما کر یہاں پر آ پائے۔ تو ایک انسان کا ذاتی فعل ہوتا ہے، ایک اس فعل میں اس کا اختیار ہوتا ہے، ایک اس کا منصب ہوتا ہے، ایک اس منصب میں اس کا اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ اختیارات اور یہ مرضی اور یہ رضا کے مختلف جہتیں ہوتی ہیں، تو ان مختلف جہتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حضور کو مقام عطا فرمایا، اللہ نے تو اہل حق اس کو مختار کل کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی اپنے فعل میں بھی اختیار دیا ہے اور اپنے منصب میں بھی اختیار دیا اور منصب کے کئی شعبوں میں بھی اختیار دیا ہے. تو یہ حضور کو جو مختار کل کہا جاتا ہے وہ اس تناظر میں کہا جاتا ہے، نہ کہ معاذ اللہ اس تناظر کے اندر کہ اللہ نہیں چاہتا اور حضور نے کر دیا، معاذ اللہ، یہ ہرگز نہیں ہے. اب کوئی اگر اہل حق کے مضامین کو تروڑ مروڑ کر اور غلط انداز میں پیش کرے اور یہ کہے کہ حضور کو مختار ماننا شرک ہے، تو وہ خود دماغی مرض میں مبتلا ہے بیچارہ. اس نے یا تو موضوع کو سمجھا نہیں ہے یا جوہل مرکب کا شکار ہے کہ وہ جان بوجھ کر لوگوں پر تہمت باندھ رہا ہے. میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس نظریے کو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک انسان کا جو خود فعل ہوتا ہے، اپنے کام میں اس کا اختیار ہوتا ہے. آپ کے پاس گاڑی تھی، فیول اس میں پورا تھا، آپ کی صحت بحال تھی، گاڑی بالکل صحیح تھی، سامنے کالی شان مسجد تھی، لیکن آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے لمبی جگہ پر آ پائے، تو اس میں آپ کا اختیار و تصرف تھا. تو فعل میں جو طاقت ہوتی ہے اس کو تصرف کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو کسب کا اختیار دیا ہے اور اپنے کسب میں تصرف کا اختیار دیا ہے. وہ جس چیز کے کسب کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس فعل کو اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسی کسبی تصرف کی بنا پر دوزخ اور جنت کا فلسفہ ہے، اور اسی کسبی تصرف کے بنا پر جناب جو ہے کہ وہ جزا اور سزا کا فلسفہ ہے. یعنی فعل کو خدا پیدا کرتا ہے، مرضی انسان کی ہوتی ہے. یعنی کافر یہ چاہتا ہے کہ میں مندر کی طرف جاؤں، اللہ تو نہیں چاہتا نا، کافر یہ چاہتا ہے. جب وہ چاہتا ہے اس کی مرضی یہ بنتی ہے، اس کا کسب یہ ہوتا ہے، تو اللہ اس کے چلنے کے فعل کو پیدا کر دیتا ہے. تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن کسب کا اختیار انسان کو دیا جاتا ہے، کسب کا اختیار انسان کو دیا جاتا ہے، جس کو دوسرے انداز میں علم کلام میں مشیت اور رضا پر تعبیر کیا جاتا ہے. آگے بحث آئے گی تو انشاءاللہ میں مشیت سے امام راضی کے بڑے خوبصورت اقوال ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اور پھر میں نے ضمناً ایک بات آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ ہمارا فعل جو ہوتا ہے جس میں ہم تصرف کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جناب اگر ہمیں مسجد حبیبی آنا اور ایک کلومیٹر کا راستہ ہے تو گاڑی اڑا کر ہم ایک سیکنڈ میں پہنچا دیں اور ایک کلومیٹر کے راستے کو ایک قدم میں طے کر دیں؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری بساط میں ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ممکن ضرور ہے، جس کی طاقت و بساط اس سے زیادہ تیز ہو جائے وہ اس سے زیادہ پہنچ سکتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج کل سیٹلائٹ کا دور ہے، انسان کے چہرے کی رفتار سیکنڈوں سے کم میں کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ ایک بندہ ایک جگہ پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے، 164 سے زیادہ ممالک بیک وقت سیٹلائٹ کے ذریعے اس کو نشر کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ نہیں کہ ایک سیکنڈ سے بھی کم کا وفا اس میں پیدا ہوتا ہے. تو جیسی طاقت بڑھتی چلی جائے گی، جیسی توانائی اس کی بڑھتی چلی جائے گی، جیسے اس کی توانائی بڑھتی چلی جائے گی ویسے اس کے تصرف بڑھتے چلے جائیں گے. تو میں عرض کرنا یہاں پر یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے تصرفات جو ہے اپنے فعل کے اعتبار سے، وہ آپ کے منصب اور آپ کی طاقت کے اعتبار سے. ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے کہ وہ اپنی فیڈر نہیں سنبھال سکتا، لیکن جب اس کے اعضا مضبوط ہو جاتے ہیں تو 5 کلو سے 100 کلو تک اٹھا سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت والا منصب عطا کیا گیا ہے، تو اب آپ کے اختیارات کے اندر آپ کی نبوی طاقت بھی موجود ہے، تو لہذا آپ اپنی طاقت سے وہ کام کر سکتے ہیں جو امتی نہیں کر سکتا. تو لہذا یہ فرق بھی آپ کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر ہمارے وہاں پر طبی طور پر امداد کا یا تصرف کا طریقہ خاص ہے. ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو باقاعدہ ایک پروسیس ہے، اس کے بعد اس مرض کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک وقت تک جناب اس کے ساتھ جراحی معاملات ہوتے ہیں، پھر جا کر وہ بندہ چلنے کے لائق ہوتا ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا اللہ رب العالمین منصب جلیل عطا فرمایا ہے، اسی طرح آپ کو اپنے ذاتی وش کے اندر تصرفات کی بھرمار بھی عطا فرمائی ہے. اس لیے صحابہ کی اگر پنڈلی کٹ جاتی تو حضور پٹی نہیں لگاتے، اپنا لعاب لگا دیتے، تھوک لگاتے تو ٹانگ جڑ جاتی. بدر کے اندر آپ دیکھتے ہیں، یہ اس مقدمے کی وضاحت ہے، اس کو اگر بنیاد سے آپ لے کر چلیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف ہم خام خلط مبس کے شکار ہو گئے، ایک دوسرے پہ شرک فتویٰ لگاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلہ رہا ہے امت کا. قتادہ بن نعمان کی آنکھ پھٹ گئی تھی، چہرے پر بہ گئی تھی، اور بہی ہوئی آنکھ نہیں درست ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں ماہر سے ماہر جرہ ہوتا ہے تو نیچے والے کی غیر ممکن کو ممکن کر دیتا ہے. ماہر سے ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ ماہر سے ماہر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ بھائی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ اس سے قابل ہے، اس کے ہاتھ میں تو وہ اس کے قابل ہے. لیکن جب آنکھ پھٹ کر چہرے پر بہ جائے تو سارے انسان اس سے عاجز ہیں کہ اس کو لے آئے. لیکن اللہ رب العالمین نے ذاتی فعل و تصرفات میں مصطفیٰ کو ملک عطا فرمایا ہے اپنی نیابت کے ثبوت کے لیے کہ حضور نے وہ گوشت کے لوتھڑے کو آنکھ کے حلقے میں ڈال کر لعاب لگایا، نظر بھی آنے لگا اور درد بھی غائب ہو گیا. اور اس کے آپ کے اندر موجود ہے کہ وہ الٹی آنکھ تھی، حضرت قتادہ بن نعمان کی وہ الٹی آنکھ تھی، کہتے ہیں کئی پشتوں تک ان کے خاندان میں الٹی آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا. جو الٹی آنکھ یہ زیادہ تیز دیکھتی تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کا فیض تھا اور یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو منصب عطا فرمایا تھا. تو اس کو کہتے ہیں تصرفات مصطفیٰ. تو یہ تصرفات مصطفیٰ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت کو معطل کر دیں معاذ اللہ، بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اس دائرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ متعلق ہے. ہاں قرآن نے جہاں یہ ذکر کیا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تو میں کہتا ہوں آگے بھی تو پڑھو الا ما شاء اللہ، جو ثبوت موجود ہے. اے نبی آپ کہہ دو کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. ہم نے کہا قرآن مکمل پڑھیں آپ، آگے بھی پڑھیں الا ما شاء اللہ، مگر جب خدا بنا دے. تو جہاں الا ما شاء اللہ ہے وہ نبی کا منصب ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہے. اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، آپ کی عظمت، آپ کی زندگی پاک اور آپ کی وجود مسعود سے ظاہر ہونے والی تمام تر کرامات وہ خود نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی شان و عظمت ہے جو اللہ رب العالمین آپ کی شان سے واضح کرتا ہے. یہ اصول ہیں. اس کے بعد میں ان آیات کو پیش کروں گا جو ہمارے پڑوسیوں کو بیچاروں کو غلطی لگی ہے، یہ جان بوجھ کے غلطی میں پڑے ہیں، پھر وہ اس عقیدے کے مقابلے پر آیات لانا شروع کرتے ہیں کہ سورہ تحریم میں ہے کہ نبی آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کر دیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا. تو اگر نبی ہر چیز کو حلال کرتے ہیں تو یہ اللہ نے کیوں کہا؟ تو میں نے کہا میں بھی تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں لیکن نبی حلال کرتا ہے، تو آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ دونوں آیتوں کو پڑھیں، دونوں کو سامنے رکھیں. اب یہ قرآن اللہ کا کلام، اس میں اختلاف تو نہیں ہو سکتا نا. اب سورہ آراف میں اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا نبی چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں فرماتا ہے نبی آپ نے کیوں حرام کر دی اپنے اوپر چیزیں، اور یہاں سورہ آراف میں کہتا ہے کہ نبی چیزوں کو حرام بھی کرتا ہے. تو ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے نبی آپ نے ان چیزوں کیوں حرام کیا. تو اگر یہ کسی بندے کا کلام ہوتا تو ہم اس میں بات کرتے، لیکن آپ بھی تو مسلمان ہیں نا، یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں. میں نے جو ترجمہ کیا وہ بھی غلط نہیں ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اتنا شعور تو آپ کو ہونا چاہیے کہ ان دونوں سے مراد کیا ہے. اگر آپ کہیں سورہ تحریم کو مانو تو میں کہوں گا سورہ آراف کہاں گئی، اور میں آپ کو کہوں سورہ آراف کو مانے تو آپ کہیں گے سورہ تحریم کہاں گئی. تو پتا چلا کہ ایک جگہ غلطی لگ رہی ہے، دونوں آیتوں میں بات ٹھیک بیان کی جا رہی ہے. جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو حرام کیوں کیا جو اللہ نے حلال کی تھی، اور ایک جگہ پر کہا کہ یہ جو ہے چیزوں کو حرام کرتے ہیں، تو وہ دونوں جگہ پر حضور کا منصب ذکر کیا جا رہا ہے. سمجھ کی ضرورت ہے، اگر یہ بات سمجھانے کی غلط ہوتی تو یہ اللہ رب العالمین کے کلام میں تضاد آ جائے گا. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ کہیں اللہ فرماتا ہے کہ نبی کو ہمارا نبی جو غیب کی خبریں دیتا ہے، اور کہیں فرمایا کہ نبی تم کہہ دو کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے غیب کی خبریں ہی نہیں ہے. تو اب دونوں قرآن ہی ہے نا، کسی عالم کا قول تو نہیں ہے. اب دونوں میں آپ کو تدبیر کرنی پڑے گی، اس کے اصل روح کو پہنچنا پڑے گا. تو یہ مقدمات، یہ اصول اس لیے ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ کل آنے والے جمعے میں انشاءاللہ جب جمعہ آئے گا اس میں میں ان آیات کو پڑھوں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جملے حبیب کے لیے کیوں ارشاد فرمائے ہیں. ان اصول کو سمجھنا ضروری ہے اور ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، وہ اعتراض بنتا بھی نہیں وہاں پر. ایک بات یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی طرح جہاں یہ فعل میں تصرفات ہیں وہیں آپ کا منصب جلیل ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے اس کائنات میں وزیر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے حلت اور حرمت کا قلمدان آپ کو عطا فرمایا ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اسی طرح اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے حلت و حرمت کی اجازت کے تحت آپ کو قلم دان دیا گیا ہے، اور یہ آپ کو دائرہ کار ہے کہ جس دائرہ کار میں آپ کی نبوت شامل ہے. مثال کے طور پر میں نے کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں کے اندر مسواک کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، جو چند حدیث لے گئی تھی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ 122 پر. وقت بالکل اختتام پر ہمیں چند ہی حوالے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. جامع ترمذی میں مسلم میں بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے میری امت کی مشقت گوارا نہ ہوتی اور ان کی مشقت کو دیکھ کر میں لحاظ کر گیا، اگر ان کو مشقت نہ لگتی لامرتہم، تو میں انہیں حکم دیتا. یہ متکلم کا صیغہ ہے، تو یہ خامخواہ تو نسبت اپنی طرف نہیں کی ہے نا، اس میں کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، یہ اتفاقی تو نہیں ہے نا کہ بس اتفاقی حضور نے کہہ دیا. یہ تو حدیث ہے، اور حضور اپنے لیے استعمال، کیا حضور کو نہیں پتا کہ اللہ حلا حکم دیتا ہے، میں اپنے لیے کیوں کہوں کہ میں حکم دیتا ہوں؟ تو وہ کہنے والے نبی کی ذات ہے، تو اس میں حکمت موجود ہے. اس لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں لامرتہم، میں انہیں حکم دیتا، اگر میری امت کا مشقت میں پڑنا مجھے ملحوظ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا بالسواک عند کل صلاۃ، کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ان پر فرض ہے. میں ہر نماز میں مسواک کو فرض قرار دیتا، میں، یہ جملہ ہے اصل استدلال کا، میں حکم دیتا ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کو فرض کرنا، لیکن میری امت پر یہ بوجھ ہو جاتا. اب اگر وہ مسواک نہ کر سکتے تو ان کا پھر وضو ہی نہ ہوتا. تو سرکار نے فرمایا کہ اس لیے میں نے اس کو فرض قرار نہیں دیا. تو فرض قرار اللہ کی طرف سے کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی دے رہے ہیں. اور یہاں پر متکلم کا صیغہ اسی طرح آپ دیکھیے سورہ ابن ماجہ کے اندر ایک بہت خوبصورت جملہ ہے, حضرت خزیمہ بن ثابت اس کے راوی ہے کہ سفر کے اندر اگر بندہ ہوتا ہے تو جرابوں پر جو مسح کرے گا تو اس کی مدت کتنی ہوگی. تو یہ جو ہم ساکس پہنتے ہیں نا, یہ ساکس مراد نہیں ہے اس سے. وہ چمڑے کے موزے جس کی نال بھی ہوتی ہے, وہ پورا گویا کہ وہ جوتے کا کام دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور سردیوں میں اسے پہن لیا جاتا ہے, پھر اسے اتارا نہیں جاتا. تو پاؤں دھونے کی بجائے اس کے اوپر ایک خاص طریقے کا مسئلہ فقہ میں درج ہے کہ جس سے مسح کیا جاتا ہے. وقت مختصر ہے لہٰذا میں اسی وضاحت کر رہا ہوں. حضرت خزیمہ کہتے ہیں کہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسافر ثلاثاً, حضور نے مسافر کے لیے تین دن کی مدت لگائی ہے کہ تین دن تک وہ مسا کرتا رہے, پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ولو مدا سائلو, اور یہاں پر حضرت خزیمہ کہتے ہیں کہ اگر سائل حضور سے تھوڑی حجت کرتا نا, حضور تین دن بہت کم ہے, اگر سائل حضور سے حجت کرتا محبت میں کہ نہیں حضور یہ تین دن بہت کم ہے, تو صحابی کہتے ہیں علی مسئلت لجعلہ خمسن, تو حضور اسے پانچ دن تک کر سکتے تھے. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ احکام شریعت کو کون نافذ کر رہا ہے؟ نبی مکرم. وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا تین دن ہے, کہ سائل ایسے ہی تھا, اگر وہ حضور کے قدم پکڑ لیتا کہتا حضور یہ تو ہمارا سفر بہت لمبا ہوتا ہے, تو حضور اس کو پانچ دن یا اس سے بھی زیادہ لے جاتے. تو یہ حضرت خزیمہ بن ثابت اس چیز کو گویا کہ ذکر فرما رہے ہیں جو قابل توجہ یہاں پر جملہ ہے. اور سب سے بڑی بات آخر میں عرض کر دوں, جو بڑی معروف حدیث ہے, وہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی, ابن ماجہ میں, ابو داؤد میں, نسائی میں, سیاستہ میں, ہر جگہ پر ہے. وہی والی حدیث جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عربی آیا کہنے لگا کہ حضور میں رمضان شریف میں مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا, میں نے اپنی بیوی سے قربت کر لی ہے. حضور نے فرمایا اس کا کفارہ ہوگا اور 60 دن کے روزے رکھے جائیں گے. کہا حضور ایک دن کے روزے میں یہ حال ہے تو 60 دن کے کیسے رکھوں گا؟ تو سید عالم نے فرمایا کہ پھر تو مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا جائے گا. کہا حضور میں سب سے بڑا مسکین ہوں, میں کہاں سے کھانا کھلاؤں گا؟ تو حضور نے کہا ادھر پرے بیٹھ جا. جب بیٹھ گئے, بخاری مسلم سیاہ میں ہر جگہ پر حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے کچھ دیر کے بعد کھجور کا ایک تشت لایا گیا اور لا کر حضور کے سامنے رکھا گیا, حالانکہ کفارہ وہی تھا جو حضور نے ذکر کیا, لیکن رحم آ گیا اس پر, غریب تھا, کہا بیٹھ جا. تو کھجور کا تشت جب لا کر رکھا گیا تو سید عالم نے فرمایا وہ کہاں ہے جو روزے کے کفارے کی بات کر رہا تھا؟ تو وہ کھڑا حضور میں ہوں. فرمایا یہ کھجور میری طرف سے لے لے جا اور جا کر مدینے کے غریبوں کو کھلا دے, تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا. حالانکہ ایسا کوئی کفارہ قرآن میں نہیں ہے جو حضور فرما رہے, کفارہ ہو جائے گا. اس نے کہا حضور مدینے کے اس سر سے لے کر اس سر تک مجھ سے زیادہ کوئی مسکین ہی نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے پھر مسکرا دیا, فرمایا جا فانطلق فکلہ انت وعیالک فقد کفر اللہ عن, جا خود کھا اپنی بیوی بچوں کو کھلا, کفارہ ہو جائے گا. اور اس حدیث کے تحت امام زہری, جو حدیث کے امام شہاب الدین زہری, ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے آگے وضاحت کی حدیث کے حوالے سے سنن ابی داؤد کے اندر, وہ کہتے ہیں یہ حضور نے خصوصیت اس عربی کے لیے رکھا ہے. اور اس دور میں ہمارے پڑوسیوں کے بڑے محدث ہیں علامہ ناصر الدین البانی, انہوں نے اس پر جرح نہیں کی, اسی طرح اس کو صحیح نقل کیا ہے. تو پتہ چلا یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہے جو چاہے آیا فرما دیں. داڑھی والے شخص کو کہا کہ جا یہ تیری ماں ہو گئی, اور اس خاتون سے کہا کہ جاؤ پردے میں اپنا دودھ لے آؤ اور اس کو پلا دو, دودھ لا کر پلا دیا گیا, داڑھی والے صحابی نے برتن میں دودھ پیا, فرمایا تیری ماں ہو گئی. تو حرمت رضاعت تو قرآن میں کچھ اور لکھی ہوئی ہے. تو یہ وہ منصب جریر ہے جو قرآن و سنت کے اندر ذکر کیا گیا کہ ہمارا حبیب ہمارا نائب ہے, اس کا ہاں کہنا ہمارا ہاں کہنا ہے, اس کا نہ کہنا ہمارا نہ کہنا ہے, لیکن یہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ کرتا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ وہ کرتا ہے جو ہم اس پر وحی کرتے ہیں. تو اس ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کی 9 صفات بیان کی ہے, اس میں سے میں چوتھی صفت کی تشریح کی طرف آپ کی طرف چل رہا تھا. آنے والے جمعہ انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق اس کے دوسرے رخ کو بھی آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے, اور اللہ رب العالمین ان تمام امور کی آسانی فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیجیے آخر کے اندر کہ جمعۃ المبارکہ ہے, رب النور شریف کی آمد آمد ہے, اور یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دور اور ثقافت کے اعتبار سے خوشی کا اظہار کرنا یقیناً مستحب ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے. دلائل اس کے پشت پر بے شمار موجود ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اہل دل بڑھ چڑھ کر صدقات, خیرات, صوم و صلات, ہر چیز کے اہتمام سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نعمت عظمیٰ کے تشکر کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم کی نعمت عظمیٰ ہے. اسی طرح محبت میں چراغوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, اور پھر چراغوں کا جو طریقہ ہے اس کی بل ادا کرنا, دیگر معاملات کرنا, وہ تمام چیزیں بھی بروئے کار لائی جاتی ہیں. اور الحمدللہ ہر سال ہمارے اس علاقے میں جہاں پر اہل دل آباد ہے دورا جی کے اس علاقے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دلہن کی طرح اس علاقے کو سجایا جاتا ہے کہ اگر ہندو بھی قریب سے گزر جائے تو اس کے دل میں بھی حضور کی محبت پیدا ہو جائے کہ جناب یہ چراغا کس کے کس کی شادی ہے؟ ایسی شادی تو ہم نے دیکھی نہیں کبھی، کہا جی ان کے نبی کی آمد کا یوم ہے، کہ یہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ ایک اظہار خیال ہے، ایک اظہار تشکر کے لیے ظاہر میں ایک علامت ہے. تو ہر سال الحمدللہ کوشش یہ ہوتی، ایک شخص بھی اس میں حصہ ملا سکتا ہے اور پورا اہتمام کر سکتا ہے، لیکن تمام مسلمانوں کو یہ سعادت بخشنے کے لیے ہماری مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد ہمارے دوست احباب یہاں پر گیٹ پر موجود ہوتے ہیں اور اس کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے تاکہ ہر مسلمان اپنے بساط کے مطابق اس میں حصہ ملائے اور وہ چراغے کی صورت میں، وہ خیرات کی صورت میں، وہ صدقات کی صورت میں اس کو حصہ ملے. تو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد جب آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیں گے تو ہمارے احباب یہاں پر موجود ہوں گے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کے لیے جو اہتمام کیا جا رہا ہے اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں جو آپ کی بساط کے مطابق ہو، یہاں پر بھی دیں، اپنے محلے میں بھی دیں، جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے اس کو عطا کریں. جو آپ دیں گے وہی کل قیامت آپ کو انشاءاللہ کام آئے گا. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی سے محبت اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.